السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہارن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجمیرل گل، پیٹر ہینلے ہمارے ساتھ انجینئر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اس میں سب سے پہلے پاکستان کی سیاست پہ گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف، انہوں نے اپوزیشن کی جانب سے استعفوں کے مطالبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے پس منظر میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر نوجوان، کیا صرف مدارس کے نوجوان وہ ریڈیکلائز یا انتہا پسندی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، جبکہ حالیہ جو کچھ مثالیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق بہت سارے پاکستان کے اندر ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ اس سے مبرا نہیں ہے اور ایک بڑی کلیکٹیو ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلا ہمارا سیگمنٹ کوئٹہ کے اندر بلوچستان کے اندر دہشت گردی، پولیس خاص طور پہ پچھلے کئی دنوں سے اس کو متواتر ہدف بنایا جا رہا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور آخر میں بات ہوگی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا فرانس کا دورہ، کیا کامن گراؤنڈز ہیں جو وہ وہاں پہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پاکستان کی سیاست، میاں محمد نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم، انہوں نے آج کابینہ کے ایک اجلاس کے بعد اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ مستعفی نہیں ہوں گے، باوجود اس کے کہ مختلف اپوزیشن گروپس ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور یہ ساری پاکستان کی سیاست کے اندر پاناما لیکس، اس کے بعد اس کی عدالت کے اندر ہیئرنگ، اور پھر خاص طور پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد اس میں ایک تلاطم ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور کافی مختلف طرح کے پریشرز، دباؤ جس کا سامنا ہے حکومت کو، حکومت کے اکابرین یا حکومت کے ذمہ داران اس کو کئی حوالوں سے پورٹری کر رہی ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حتمی جو فیصلہ عدالت کرے گی وہ کس نوعیت کا آ سکتا ہے۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو بظاہر لگ رہا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت اور پارٹی اس جے آئی ٹی کے اوپر اپنے اعتراضات سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گی اور اس کو چیلنج کرے گی۔ پھر سپریم کورٹ کا کہاں کتنے ٹائم میں اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ دے سکتی ہے، اس کے پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں، انالیسز ہم لیں گے۔ جناب طارق چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اپنا ایک پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر وہ بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ اسحار رانا صاحب نے بھی جوائن کیا، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور وہ بھی اپنا ٹی وی شو ہوسٹ کرتے ہیں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر۔ ہما بکائی صاحبہ کچھ دیر بعد ہوں گی، اور تسلیم نورانی صاحب، وہ بھی اس سیگمنٹ میں ہمیں آخر میں جوائن کریں گے۔ طارق چودھری صاحب بہت شکریہ اور خیر مقدم آپ کا۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو مشاورت میں جو لوگ ہیں، خاص طور پہ کابینہ کے اندر، فائنلی کس آپشن پہ وہ غور کر رہے ہیں؟
دیکھیں اصل یہ جو معاملہ پاناما لیکس کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک سال کی جو طویل پروسیڈنگز ہیں، اس کے بعد جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، اس کے بعد تین اس کے مختلف پہلو اگر ہم دیکھیں، زاویے ہیں یا پہلو ہیں، جس کا ایک پہلو قانونی ہے، ایک پہلو سیاسی اور ایک پہلو اخلاقی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ جو حکومتی جماعت ہے وہ ظاہر ہے سب سے پہلے تو جو اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے اس سے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خبریں جو آ رہی ہیں کہ یہ حکمران جماعت میں کہیں کوئی سپلٹ ہے یا اختلاف رائے ہے، اس کو، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے آج انہوں نے پارلیمانی، آج انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے۔ اس بات کی اطلاعات بھی ہیں کہ کل وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو ایڈریس کریں گے، اور اس کے بعد آنے والے ہفتے میں اس بات کا امکان ہے، کبھی امکان ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا کر وہاں سے بھی اپنے لیے اسٹرینتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اعتماد کا ووٹ لیں گے، یا جو بھی اس کا طریقہ، جو بھی ان کو پارلیمانی ان کے ایڈوائزرز نے ان کو جو مشورہ دیا۔ دوسرا، وہ آج جو پارلیمنٹ جو اجلاس سے، کابینہ کے اجلاس سے خبریں ہم تک آئی ہیں کہ وہ ملک کے مختلف حلقوں میں، شہروں میں جلسے بھی کریں گے، اور جہاں جہاں پارلیمنٹس میں، صوبائی اسمبلیوں میں ان کی کوئی حمایت یافتہ لوگ موجود ہیں، جس طرح بلوچستان اسمبلی سے آج آئی ہے ایک قرارداد، اس طرح یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو کے پی کے اسمبلی میں ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے ٹکٹ پر جیتے ہیں، وہ بھی کل آ رہے ہیں، اور وہ بھی وہاں کوشش کریں گے کہ وہاں ٹف ٹائم دیں پروینشل گورنمنٹ کو۔ تو وہ سیاسی طور پر بھی اس بات کو بہت شدت سے اس معاملے کو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ظاہر ہے اپنے اسٹینڈ ڈرائیو کریں گے وہیں سے۔ وہ دوسرا جو قانونی پہلو ہے، جو جے ٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے ساتھ جو حکمران جماعت یا جو ریسپونڈنٹ ہے اس کے پوائنٹ آف ویو، جو کنٹروورسیز، جو وہاں تضادات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کمپلینٹس ہیں ان کی، ان کو لے کے وہ سیاسی میدان میں بھی جا رہے ہیں، اور ان کو لے کے وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے۔ اب دو دن باقی ہیں، تین دن باقی ہیں، سوموار کو سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر بیٹھنا ہے، اب وہاں دیکھنا ہے کہ وہ اپنے اس کیس کو، ایک تو جو رپورٹ آئی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹیسٹ کرتے ہیں، دوسرا جو ان کی شکایات ہیں رپورٹ کے حوالے سے۔ مثلاً کل منسٹر انفارمیشن نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی اس رپورٹ میں فیصلے دینے کی بجائے تحقیقی رپورٹ دینے کی بجائے آبزرویشن دی گئی ہیں، جس میں تصحیح کا میز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یا مذاق اڑایا گیا ہے جگہ جگہ پر, جو کہ انویسٹیگیٹر کا کام نہیں ہوتا ہے. ہر اس چیز کو اجاگر کریں گے. پھر جو اگلے پچھلے دو روز میں, ابھی اگرچہ بہت زیادہ وہ اہم نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن پھر بھی اس کے حوالے سے بعض کمپلینٹس ہیں, بعض اس میں کوئی کوتاہیاں ہیں یا کہیں کمیاں کجیاں رہ گئی ہیں, تو ان کو بھی اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے اب تک وہ رپورٹ دیکھی ہے, آبزرویشن دیکھی ہیں, جو نتائج ہیں اخذ کیے ہیں انویسٹیگیٹرز نے, اس کے ساتھ انہوں نے کیا ثبوت فراہم کیے ہیں, کیا انہوں نے شہادتیں دی ہیں, وہ قانون شہادت پہ کہاں تک پوری اترتی ہیں, یہ جب کھل کے چیزیں سامنے آئیں گی ہم تک آئیں گی. وہ ثبوت جو انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے, ظاہر کسی انہوں نے ثبوت کی بنیاد پر کیا ہوگا, جب تک وہ ثبوت ہمارے سامنے نہیں آتے اس وقت تک ہم اس بارے میں حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ رپورٹ کتنی مضبوط ہے اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو کس حد تک کنوینس کرے گی کہ وہ فوری فیصلہ کرے, وہ اس کو نیب میں بھیجے, وہ اس کو ایف آئی میں بھیجے, یا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار
کرنے
کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچ پائیں گے.
ایگزیکٹلی. اور پھر جے آئی ٹی کے اوپر جو کاؤنٹر کوسچنز ہوں گے ریسپونڈنٹس کی طرف سے, جے آئی ٹی کو بھی اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا یا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروف دینا ہوں گے. یہ سارا نا صاحب, ایک تو وہ آپشنز ہیں جو طارق چودھری صاحب نے بتایا جو ہو سکتے ہیں یا جن پہ غور ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں بہتر آپشن ہے کیا, کرنا کیا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو؟
اس میں تھوڑی سی وضاحت کریں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے
پرائم منسٹر صاحب کے, مطلب ان حالات میں جب دباؤ ہے.
پرائم منسٹر صاحب کی جہاں تک بات ہے تو مسلم لیگ نون میں اس وقت دو گروپ بن چکے ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ استعفیٰ نہ دیں بلکہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. اب اس میں استعفیٰ دینے کے اندر جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ کہ وہ میاں صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو پھر ان کے ہاتھ سے سیاست کی باغ دوڑ جو ہے وہ نکل جائے گی اور وہ طاقت کا جو منبع اس وقت وہ خود ہیں وہ نہیں رہیں گے, جو سب سے بڑی وجہ ہے استعفیٰ نہ دینے کی. لیکن ود ان دا پارٹی میاں صاحب پہ بہت شدید دباؤ ہے. آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وہ میاں صاحب نے جب یہ کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا تو اس کا بڑا خیر مقدم کیا گیا, لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ خود میاں صاحب کے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے بھی ان پہ یہ پریشر ہے کہ وہ استعفیٰ دیں, کیونکہ اس سے صرف میاں صاحب نہیں بلکہ پورا جو شریف خاندان ہے وہ زد میں ہے لوگوں کی باتوں کے.
صحیح.
تو میاں صاحب کا جو انڈیا جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری دم تک لڑنا چاہتے ہیں, اور انہیں جو ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ سپریم کورٹ میں جا کے جی آئی ٹی کی رپورٹ کی خامیوں کو سامنے لے کے جب وہ پٹیشن مرسی پٹیشن ہی سمجھنے اسے لے کے آئیں گے تو انہیں اتنا وقت مل جائے گا کہ جو یہ کرائسس اور یہ پریشر ہے وہ اس سے نکل سکے.
لیکن راڑا صاحب ایک بات ہے, بالفرض بالفرض اگر جیسے طارق چودھری صاحب نے بھی کہا ڈسکریپنسیز ہو سکتی ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں ان کی آبزرویشن کے اوپر یا جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے اس کے اوپر بڑے جینون سوالات اٹھ سکتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہے کہ جی بنیادی طور پہ جے آئی ٹی نے ہمارے پوچھے ہوئے یہ 12-13 یا جو 14 سوال تھے وہ کیے ہیں, آپ اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں ایز ایویڈینس ایز پروف, جہاں تک اس کی انگیجمنٹ کا یا جہاں تک ان کے بیہیویئر کا یا ڈیلنگ کا طریقہ ہے اس کے اوپر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن آپ نے سبمٹ کیا کیا ہے اس کے, اس سوال کے اوپر کیا جواب ہوگا پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یا ان کے وکلاء کے پاس؟
دیکھیں جو چیز اب جے آئی ٹی کی باہر آ رہی ہیں اور خصوصی طور پہ میاں نواز شریف صاحب کے جب وہ پیش ہوئے اور جو گفتگو ہوئی تو اس سے ایک چیز تو بالکل صاف ہو سامنے آ گئی ہے کہ میاں صاحب کے پاس کوئی ایک ایسا ایویڈنس نہیں ہے یا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو وہ اپنے بات کے وزن کے طور پہ پیش کر سکے. وہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب ان سے سوال کیے گئے تو میاں صاحب نے کسی بات کا کیٹیگوریکلی جواب نہیں دیا. تو جو صورتحال ہے جو یہاں پہ آئینی ماہرین ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ میں خامیاں تو ہو سکتی ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی 70 دن کے اندر اتنے زغیم کتابیں بنانا اور لکھنا اس میں تو غلطیوں کی گنجائش موجود ہے, لیکن جو چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دفاع میں کلیئر کر پائے یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں, بالکل بھی نہیں کر پائے. اور میاں صاحب کے پاس سپریم کورٹ میں جائیں گے تو وہ یہ غلطیاں تو نکال سکتے ہیں کہ یہ فونٹ پہلے آیا تھا یا بعد میں آیا تھا, لیکن وہ یہ نہیں साबित कर सकते हैं कि उन पे जो इल्जामात हैं वो उससे भरी हुई है, बल्कि कुछ और नई चीजें उनके खाते पड़ गई हैं। अब वो जो पहले चीजें तो चल रही थी वो अपनी जगह पे है, जैसे अब एक कंपनी के अंदर वो बतौर बिजनेस मैनेजर तनख्वाह लेते रहे, ये चीजें इस तरह की अब मजीद चीजें सामने आई। और अभी तो ये इसका पहला एडिशन है इंफॉर्मेशन का जो लोगों तक पहुंचा है। ये जू जू रिपोर्ट ओपन होगी उसमें आप देखिएगा कि खाली ये 3-4 मामलात नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खुल के सामने आएंगी और मियां साहब को आगे जाके डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा।
सही, अच्छा एक तो ये बड़ा फैक्चुअल एनालिसिस दोनों तरफ से आया। तारिक साहब आप हमें ये जरा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल काश राय पे बात हो, लेकिन आप एनालाइज कर सकते हैं हालात को, हिस्ट्री भी है आपके सामने नवाज शरीफ साहब की, मुख्तलिफ इशूज को हैंडल करने की एक तारीख भी है। तो आपको वरा लगता क्या है इस क्राइसिस, क्राइसिस तो है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, निकल पाएंगे आसानी से या कोई बड़ा फैसला हो सकता है उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, इवन पॉलिटिकल पूरी फैमिली के पॉलिटिकल कैरियर के लिए?
देखिए इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो अपने सियासी कैरियर के जो बहुत मुश्किल तीन दिन हैं वो उनमें है, उनकी जद में है। उन पर इससे पहले जो दो मुश्किलात आई थी बहुत ज्यादा, वो 93 में जब उनका इसहाक खान साहब के साथ गुरु के साथ बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया तो उस वक्त एक बहुत ज्यादा मुश्किल आई थी। उसके बाद फिर वो जब 99 में जब उनको अल्टीमेटली जब 12 अक्टूबर को मार्शल लगा और उसके बाद उनको एक साल के अंदर अंदर जाना पड़ा एक वादा करके, तो उसके अलावा ये तीसरा और सबसे अहम तरीन मुश्किल है उनके सियासी कैरियर की, और जिसमें इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं और बहुत ज्यादा ऐसे मामलात हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किस तरह डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे मामलात इस रिपोर्ट में ऐसे हैं जिनको बहुत आसानी से जब वकला जो होंगे वो उसको खासी उसको टफ टाइम देंगे। और ये आपको पता है कि अदालतों में जो जब मामला चलते हैं तो जिस तरह मामला जो है वो शक की बुनियाद पर शक दर चलता जाए उतना ही जो मुल्जम होता है या मुल्जमान होते हैं उनको उसमें आसानी पैदा होती जाती है अगर उसमें बहुत ज्यादा अच्छे वकला जो हैं वो एक अच्छे उसमें लूप होल तलाश कर पाए। देखिए इशू ये है बुनियादी तौर पर कि हमें जो अपोजिशन है या जो तजिया निगार हैं वो अपना तजिया करने में जल्दी कर रहे हैं, 3 दिन का इंतजार नहीं कर रहे। आपको याद होगा जिस दिन ये रिपोर्ट पेश हुई थी उस दिन एक इशारा दिया था जो बेंच के फाजिल सरबराह थे, उन्होंने कहा था कि आप जो हैं जब आएंगे सोमवार को तो आप इस पे अपने दलाइल दे सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने शर्त यह की थी कि आपके पास नए दलाइल होना चाहिए। तो मैं उसमें ये अखज करता हूँ कि इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट मंडे को कोई फैसला नहीं कर लेगी, जब वो खुद कह रहे हैं जब आप आएंगे तो आप बात कर पाएंगे। आप जो खत आया है फर्ज कर लें, जिस तरह एक खत कतर से आया और उस कतर के खत को अहमियत नहीं दी गई, तो इस तरह जब एक दुबई से खत आया है तो क्या जो रिस्पॉन्डेंट है क्या उसके वकला को यह हक हासिल नहीं होगा तो उस तरह क्वेश्चन कर सके कि ये खत किस तरफ से आया है, किस अथॉरिटी की तरफ से आया है, उसको बुला के यहाँ क्या एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें, कानून जो है हर शख्स को उसका हक देता है कि वो अपने दिफा में आखिरी हद तक जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत से सवाल अभी ऐसे हैं जो हल तलब हैं जिनके जवाब नहीं आएंगे आए। बाकी मेरा ख्याल है कि एक सियासतदान जो है उसकी सबसे बड़ी दफा जो है उसका अपना सियासी ओहदा या अपनी सियासी जमात होगी। अगर फर्ज कर लें कोई मियां साहब जो है वो अपना ये इस वक्त ओहदा जो उनका है प्राइम मिनिस्टरशिप का अगर उसको भी छोड़ दें तो इसका मतलब ये हर चीज नहीं है कि उनके खिलाफ इल्जाम खत्म हो जाएंगे। इल्जाम का सामना फिर भी करना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना तो फिर भी करना पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि उनका तो सिर्फ दिफा ये है कि अपने ओहदे पे रहें और अपने उस ओहदे को इस्तेमाल करके अपनी सियासी कुवत को इस्तेमाल करके अगर अपने लिए कोई आसानी हासिल कर सकते हैं, अगर अपना वो केस कॉन्टेस्ट कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए ज्यादा ऑप्शन होगी और यही शायद ऑप्शन वो अपने सामने रखेंगे। इस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफे की तरफ जाएंगे। आने वाले दिनों में कोई मजीद बातें सामने आ जाएं, मजीद ऐसी चीजें आ जाएं जिनका वो जवाब ना दे सके तो उस वक्त तो फिर मेरा ख्याल उनके पास यही रास्ता बचेगा। इस वक्त तक जो हम उनकी काबीना के काम को देख रहे हैं, उनकी अपनी गुफ्तगू देख रहे हैं और इधर उधर से खबरें आ रही हैं उसमें यही लगता है कि वो उसका दिफा करने के लिए अपने आप को अजम किए हुए हैं और करेंगे। जाहिर है जब वो इतनी बातें कर रहे हैं उनके वकला तो डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई अपना डिफेंस तैयार किया होगा जो कम से कम मेरे इल्म में इस वक्त नहीं है। उनसे फायदा उठाएंगे, वकला उन्हीं से फायदा उठाते हैं हमेशा कि जब FIR दर्ज होती है, जब कोई फर्द जुर्म आयद होती है उसमें जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सुकम होते हैं अच्छे वकला उन्हीं से फायदा उठाते हैं हमेशा।
जैसे इस टेन्योर में स्पेशली एक दो बार जो क्राइसिस आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर एक ब्रॉडर कहना वो उनके दावे के मुताबिक मकसद के लिए सपोर्ट किया है पॉलिटिकली भी और विद इन पैरामीटर जो पार्लियामेंट के अंदर है। अब इस बार भी बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऐलानिया तौर पे वाजे अल्फाज में इस्तीफे का मुतालबा कर रही है, उसकी क्यादत अपोजिशन लीडर भी, ये कुछ डैमेजिंग हो सकता है या पीपल्स पार्टी का भी ये देखना होगा कि क्या ये वाकईतन एक हतमी मौकफ है जो वो बिहाइंड द डोर्स भी लेना चाहेंगे या ये सिर्फ एक अवामी और सियासी मौकफ है जो वो मीडिया के ऊपर आके ले रहे हैं।
देखिए, जो गुज़श्ता 4-5 साल की पॉलिटिक्स है उसकी सबसे बड़ी लूजर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। इस वक्त जो है, जब आज से 2 साल पहले धरने के दौरान पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया था, तो उस वक्त इंतखाबात में 2.5 साल बाकी थे तकरीबन। अब इंतखाबात में कोई 10-11 महीने बाकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाजमी इस तरह की पॉलिटिक्स करेगी कि मुस्लिम लीग नून वर्सेज पीटीआई। अब देखें, सारी सूरत हाल में दोनों में से कोई एक तो लूजर होगा, या पीटीआई होगी या मुस्लिम लीग नून होगी। जाहिर है, एक अच्छी पॉलिटिकल जमात के तौर पर उसने यही एनालिसिस किया होगा कि इन दोनों जमातों में से किसी एक के इस केस में हार जाने के बाद जो पॉलिटिकल खला पैदा होगा, जो एक स्पेस पैदा होगी, उसको गेन करना चाहेगी। तो जाहिर इस वक्त वो कोशिश करेगी कि वो जिसके बारे में हारने का ज्यादा इम्कान है उसके खिलाफ खड़ी हो, ताकि वो अवाम को और वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद को अपनी तरफ रागिब कर सके। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का अगरचे कोई हतमी तो नहीं कहा जा सकता सियासतदानों का, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नहीं होगी, बल्कि इस सिचुएशन से फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जो कि हर जमात करती है। और हर जमात अगर मुस्लिम
उसका बुनियादी हक भी है,
अगर पीटीआई होती वो भी यही करती।
इस सारण साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल क्या हो सकता है और ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है अगर वो वाकईतन उनकी उनका साथ नहीं देते और उसको ग्रैब करना चाहते हैं? लेकिन एक पुराना सवाल पीपल्स पार्टी के रेफरेंस में ये भी है कि करप्शन के मामले के ऊपर वो कितना मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है और कहाँ तक जा सकती है वो? जी इशारा साहब,
वेट कर रहा हूँ जो अगले एक दो दिन में मुझे उम्मीद हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से हुदैबिया मिल के हवाले से अदालत में जा रही है।
सही।
और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि ये पनामा लीक्स का सारा क्रेडिट जाता है तहरीक इंसाफ को। वो अब ये चाहते हैं कि हम भी अपना हिस्सा डालें और हम भी एक फरीक के तौर पे अपने आप को मनवाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बात को महसूस कर चुकी है कि आगे एक पॉलिटिकल वैक्यूम बनने जा रहा है।
सही।
और उसको पीपल्स पार्टी में इतनी सलाहियत मौजूद है कि उसको कवर कर सके। फिर 2 नशिस्तें एक दिन में उन्होंने जीती, जिससे उनका थोड़ा सा कारकुनों का मोरल भी थोड़ा बुलंद हुआ है। तो इन तमाम हालात में ये बात तय है कि आसिफ अली जरदारी साहब अलालत के सबब, और वो वाकई बीमार हैं, वो बाहर जा चुके हैं, प्रैक्टिकली अब वो सियासत नहीं कर सकते। और इस वक्त पीपल्स पार्टी की क्यादत एक बार फिर बिलावल के हाथ में आ गई है, और बिलावल अपने वालिद साहब के बरक्स थोड़ी अग्रेसिव पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, और यही चीज है जो कारकुन चाह रहे हैं। बिलावल को पिछली दफा भी चुप करा दिया गया तो फिर वो मोरल एक दफा गिर गया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी ने ये तय कर लिया कि वो ऑल आउट जाएगी और वो मुस्लिम लीग।
सर, इसके बावजूद क्या ऑल आउट जाएगी? क्योंकि स्पेकुलेशंस एनालिसिस तो ये भी है
पीपल्स पार्टी के
कि
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर पीटीआई ने उनसे रुजू किया, तो पीपल्स पार्टी अब अपने आप को इस सारी सूरत हाल में सियासी धारे में किसी हद तक ले आई है, और आगे आने वाले दिनों में उसका किरदार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्या वो इसके बावजूद जाएगी कि कहा यह जा रहा है कि ये सिर्फ मेफेयर के बाद, फिर स्विस अकाउंट्स तो खैर दूर की बात, इवन वो जो सरे महल जिसकी ओनरशिप नहीं ली जाती थी लेकिन फिर उसको फरोख्त कर दिया गया, सो उसकी ट्रेल भी मांगी जा सकती है?
देखें जी, बात यह है कि पीपल्स पार्टी तो अपने तमाम ट्रायल से बाहर आ चुकी है। आसिफ अली जरदारी जेल में रहे, उन पे केसेस चले, और भी पीपल्स पार्टी के अपने दौरे हुकूमत में उनके ऊपर केसेस चले, और वो जैसे तैसे करके जो भी है वो उससे बाहर आ चुके
हैं। नहीं सर, देखिए इसमें तो नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं और बड़ा जायज कहते हैं कि फिर ये केसेस तो उनके खिलाफ भी चल चुके हैं, ये केसेस तो मुशर्रफ दौर में उनका भी, वो कहते हैं कि हमारा तो ट्रायल हो चुका है ऑलरेडी।
हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वो अब इस वक्त तो वो बेनिफिशियरी हैं इस सारी सूरत हाल के, क्योंकि उनपे जो इल्जाम लगने थे, जो उनके ट्रायल होने थे, वो हो चुके हैं। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा खुश भी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि अब जो ट्रायल है, एक तरफ मियां साहब का हो रहा था तो एक तरफ इमरान खान साहब का भी हो रहा है, और पीपल्स पार्टी एक कोने पे किनारे पे खड़ी है, सारी चीजों को एंजॉय कर रही है। तो आगे से बिलावल साहब अगर आते हैं क्यादत में तो उनके ऊपर तो कोई इल्जाम है भी नहीं, वो तो नीट एंड क्लीन है, और उनका जो किरदार है वो भी सबके सामने है कि वो किसी किस्म की उन पे कोई भी एक चीज की करप्शन या किसी और किस्म का
کو سمپ کر دیں. طارق چوہدری صاحب یہ بتائیے گا
جی, طارق چوہدری صاحب موقع ہے اور وہ اسے یوٹیلائز کرنے جا رہی ہے.
طارق چوہدری صاحب, میں فیئر بنی گالا اس کی منی ٹریل کا معاملہ عدالتوں کے اندر موجود ہے, کیا آگے چل کے سرے محل کی بھی جو کہ ایک فروخت شدہ پراپرٹی ہے بھلے لیکن وہ مانگی جا سکتی ہے, پیپلز پارٹی بھی مشکل میں آ سکتی ہے, اس کی قیادت؟
دیکھیں اگر تو وہ جو باتیں جو ہیں جو بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں, باخبر لوگ کہہ رہے ہیں, میں تو باخبر نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی خوشخبریاں سنا رہے ہیں عوام کو جی کہ آگے بڑھے گا معاملہ اور کرپشن کے خلاف احتساب ہوگا اور بہت سی بڑی بڑی مچھلی آئیں گی, تو پھر تو لازمی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے, اور لیڈرشپ سے میری مراد اس وقت جو ہے اصل زرداری ہوتی ہے, کیونکہ جو گزشتہ 10-15 سال کا بیگیج ہے وہ اصل زرداری صاحب پر ہے, بلاول صاحب پر تو نہیں ہے. تو ان کے کہیں نہ کہیں نفسیاتی طور پر کہیں نہ کہیں پس منظر میں ہوگا, اور میرا یہ خیال ہے کہ ضرور ہوگا کہ کہیں معاملہ اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ پھر وہ معاملہ جو ہے کہیں موڑ کاٹ کر ان کی طرف پہنچ جائے. تو وہ خوف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لازمی موجود ہوگا, چونکہ یہ خود پناما والا جو معاملہ ہے اس میں بھی ایسی کمپنیز کے نام موجود ہیں جس میں محترمہ بینگل بھٹو شہید کا نام بھی ہے, رحمان ملک صاحب کا نام بھی ہے, ان کی اور رشتہ دار خواتین کا نام بھی موجود ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب بہت زیادہ کیسز جو تھے فائل کیے تھے سیف الرحمان صاحب نے, تو اس میں ایک بڑا مشہور زمانہ کیس تھا جو کہ آئل فار فوڈ نامی کیس تھا, جو کہ عراق کو آئل فار ہاں جو عراق کو تیل فراہم کرنا تھا یونائٹیڈ نیشنز کی امبارگو کے اندر, اس میں ایسی کمپنیوں کے نام تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو اور باقی ان کے جو ساتھی ہیں اسد صاحب غالباً نام تھا اس میں, ان کی ملکیت میں ہے. تو بہت سے کیسز ایسے ہیں جو یا تو سلو ہو گئے ہیں, بہت سے کیسز سے وہ بری بھی ہوئے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بہت سے کیسز ایسے ہیں, چند ایک کم از کم 2-3 ضرور ایسے ہیں جو کسی نہ کسی ایسے سٹیج پر ایسے ہیں کہ یا تو وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یا ان کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے. اس طرح کے اس کے علاوہ یہ جو سرے محل کی بات کر رہے ہیں وہ بھی موجود ہے. ایک اور آپ کو یاد ہوگا فرانس میں کچھ کینز میں کچھ محلات کی خبریں آج 3-4 سال پہلے تصویریں شائع ہوئی تھیں جن کو جوڑا گیا تھا حاکم زرداری مرحوم کے ساتھ اور آصف زرداری صاحب کے پاس, اور بیلجیم میں بھی کچھ ایسی پراپرٹیز کی تھیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ہوگا کہ جب معاملہ جو ہے ایک طرف چل اونٹ جو ہے ایک طرف کروٹ بیٹھ جائے گی یہ پاناما والے معاملات پر یا جو عمران خان صاحب پر کیسز ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایک سٹیج ایسا. اب ویسے بھی ہمارے ہاں یہ مطالبہ اتنا بڑھ چکا ہے اور لوگوں کی اتنی تربیت ہو گئی ہے کہ وہ اب اس مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اگر نواز شریف کا احتساب ہو رہا ہے یا فار دیٹ میٹر اگر عمران خان کے بارے میں اس کے فلیٹوں کی بات چیت ہو رہی ہے, اگر پارٹی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, پھر باقی جماعتیں جو ہیں جن کے بارے میں کوئی کوشچنز ہیں تو ان کو بھی حل کر لیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اندر یہ نفسیاتی خوف ضرور رہے گا اور ہوگا.
بہت شکریہ طارق چوہدری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اسرار رانا صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, اس حصے کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم کو ایک ذرا انالیسز لے لیتے ہیں ساری سیاسی صورتحال کے اوپر جو پیناما اور جے آئی ٹی کے بعد خاص طور پہ پیدا ہوئی ہے, اور اس وقت کس طرح کے چیلنجز ہیں, بہتر آپشن پرائم منسٹر صاحب کے لیے کیا ہے, ان کی جو کیریئر ایز پرائم منسٹر اس کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, اور جے آئی ٹی کو اگر وہ چیلنج کرتے ہیں ایک فریق کے طور پہ تو اس میں ان کے لیے کتنی سپیس موجود ہے. کوئک انالیسز ان ساری چیزوں کا ہما بکائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, پروفیسر ہیں آئی بی اے یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ, پولیٹیکل انالسٹ ہیں, خود اینکر بھی ہیں. تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, انٹرنل ایشوز پہ پولیٹیکل اور خاص طور پہ سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ کافی گہری نظر رکھتے ہیں. تسنیم نورانی صاحب, آپ سب سے پہلے بتائیے گا, آپ کے خیال میں یہ معاملہ کتنا پولیٹیکل چیلنج لیے ہوئے پرائم منسٹر کے لیے یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد خاص طور پہ؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں چیلنج اس سے بڑا شاید ان کو پہلے نہیں ملا, کیونکہ یہ تو ایک لیگل چیلنج ہے اور یہ تو ان کے جو مارشل لا اور جو اس قسم کے طرف سے چیلنج تھا اس سے بھی بڑا ہے, کیونکہ اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور اس سے تو ان کا تو پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا. مارشل لا جب لگایا جاتا ہے تو وہ پھر ایک قسم کا وہ جیسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل شہادت ہو جاتی ہے, تو ان کو پھر ایک موقع مل جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ سے, جو کہ ایک بڑی اسپیسیفک ایلیگیشنز کے بارے میں بات کرتی ہے, جب وہ 3-2-2-3 کا پہلے فیصلہ آیا تھا یا 2 کا, اس میں تو ایک جنرل ٹرمز میں انہوں نے ان کو سچ نہ بولنے پر انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا 2 ججوں نے. تو اس میں کیونکہ تفصیلات ہیں اور بڑی اپیرنٹلی ان ریفیوٹیبل قسم کی ڈاکیومنٹیشن ہے, जो उनको साबित करना है कि ये दुरुस्त नहीं है, और अगर ये नहीं साबित कर पाए तो फिर तो उनमें से एक डॉक्यूमेंट से ही वो जो है वो कन्विक्शन हो सकती है। तो इस वजह से अहम तो बहुत है, और मेरा ख्याल है इसी बार से गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बिल्कुल इसी की तरफ तवज्जो दे रहे हैं।
जी हुमा बगाई सेवा, आपके एनालिसिस, आप क्या फोरसी कर रही हैं जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही हैं या आगे चल के हो सकती हैं, आपका एनालिसिस?
मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझती हूँ कि सियासी तारीख लिखी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत आसानी से नहीं चल पाती, लेकिन आज से पहले जब तक जमहूरियत को डिरेल किया जाता था तो वर्डिक्ट ऑफ हिस्ट्री उस पर यह होता था कि जी अगर बेनजीर की हुकूमत को करप्शन पे हटाया तो करप्शन असल वजह नहीं थी, असल वजूहत कुछ और थी, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा कुछ और थी। अब की सूरत हाल ये है कि मिलिट्री कू तो नहीं आ रहा, बिल्कुल जुडिशल कू हो सकता है, सिविल सोसाइटी कू हो सकता है, ऑपोजिशन कू हो सकता है, तो तमाम रास्ते जो हैं वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हैं जहां नवाज शरीफ साहब को चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त वो एक बहुत शदीद डिफाइंट मूड में नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी वाजे हो रही है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और कई सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने और जर्नलिस्ट ने भी उन्होंने इस बात की तरफ इशारा दिया है कि साजिश बाहर से नहीं, साजिश अंदर से हो रही है।
सही।
तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बाहर से भी चैलेंज है और अंदर से भी चैलेंज है। और दूसरी बात ये कि अब तक ऐसा होता था कि करप्शन को इल्जाम समझा जाता था, क्योंकि ये बाहर से पनामा लीक्स आई, इसमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हुई, इस वक्त टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जहां तकरीबन आप समझ लीजिए ये जितना भी डिनाई करें करप्शन साबित हुई है, और इनको मतलब इन सम वेज मुझे लगता है ये कौम के सामने झूठों के तौर पर साबित हुए ना, तो इनकी जो वाकई जो इनकी मॉरल हाई ग्राउंड है वो बहुत इरोड हो गई है। बहुत लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं हम ये समझते थे कि जितने हमारे पॉलिटिशियन सभी बहुत अच्छे नहीं है लेकिन उनमें शायद नवाज शरीफ साहब बेहतर हैं।
तो
वो जो इनका इम्प्रेशन था जो तकरीबन कुछ 6-8 महीने पहले तक भी
था,
वो मेरा ख्याल है कि अब इरोड हुआ है। सीरियस सीरियस पॉलिटिकल चैलेंज है। और देखिए पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन माइनस हुए हैं एमक्यूएम से, तो ये कोई और कोई नहीं समझ सकता था कि ऐसा हो पाएगा और ये हुआ। और इसी तरह मैं समझती हूँ कि अगर नवाज शरीफ माइनस होते हैं और पीपल्स पार्टी से जरदारी साहब माइनस होते हैं तो अच्छा है, फ्रेश लीडरशिप सामने आए। हमने तो ये फैसला कर लिया है ना कि ये जो ग्रैंड फादरिंग है ये कभी खत्म ही नहीं हो सकती, एक जमात में हुई है दूसरी जमातों में भी हो सकती
है। सही सही सही। हमारे साथ रहिएगा, चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं सामी ने, सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर नौजवान और उनमें इंतहा पसंदी का जो रुझान है उसके खात्मे के लिए क्या कोई खास लेबल तालीमी इदारों के लिए है या ये पूरे मुल्क का और पूरे मुआशरे का मसला है, इसको हल करने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं, पता है facebook.com/voaurdu। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं, पता है www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहानंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुम हेरल गिल। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर नौजवान और उनकी इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारे कहाँ बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर हमें जो रिपोर्ट आज अरसाल की गई है उसमें बताया गया कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि ये बात अब महज मिथ है कि इंतहा पसंदी को किसी खास स्कूल ऑफ थाट के मदारस के साथ जोड़ा जाए। हालिया जो वाक़ात हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े जो मॉडरेट इंस्टीट्यूशन हैं उनके अंदर से भी नौजवान ऐसे निकले हैं जो इंतहा पसंदी की तरफ मायल हुए हैं और उन्होंने कार्रवाइयाँ भी की हैं। खास तौर पे अभी वो खातून जो हैं लगारी उनका रेफरेंस हो या फिर वो इसी तरह IBM यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका ताल्लुक था जो सफूरा केस के अंदर इन्वॉल्व थे। सो इन रेफरेंसेस के अंदर माहरीन अब ये तजवीज़ ये करते हैं कि पूरी सोसाइटी को इससे बचाने के लिए और पूरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन वहाँ पर एक बेहतर रिफॉर्म्स और बेहतर स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उसकी भी नज़र में ये चीज़ें हैं कि किस तरह से तालीमी इदारों के अंदर नौजवानों को रेडिकलाइज करने की कोशिशें होती हैं और وہ اس کی جانب مائل بھی ہیں. کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, کیسے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ تسنیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہما بکائی صاحبہ نے جانا ہے چونکہ, تو پہلے میں سوال ان سے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر تسنیم نورانی صاحب جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان اور خاص طور پہ اسی انتہا پسندی کی خاتمے کے لیے بھی تجاویز سبمٹ کی تھیں, دیکھنا یہ کہ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے. ہما بکائی صاحبہ, کتنا بڑا ایشو ہے اور واقعتاً اس مت سے کیا واقعتاً نکلنے کی ضرورت ہے کہ صرف تعلیمی ادارے یا دینی مدارس نہیں ہیں بلکہ دیگر انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی یہ وبا موجود ہے؟
دیکھیے, اگر آپ کی یاد ہے کراؤنڈ ایک سال پہلے ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی تو اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ تقریباً 40% جو مدارس ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ٹیرر آرگنائزیشن سے. اس وقت بھی پاکستان میں ایک بہت بڑی بحث ہے کہ ہم ٹیرر فائنینسنگ کو اس طرح سے چوک نہیں کر پائے جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے. وی ریمین آف دی انٹرنیشنل لسٹ, لیکن یہاں پہ ٹیرر فائنینسنگ کے ایشوز ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی بہت سارے کنفلکٹ اسٹریس لیے گئے. تو تیسری چیز جو آج دوبارہ اٹھی ہے وہ یہ ہے کہ جامعات میں ٹیررزم کے شاخ آنے, اور میرے خیال ہے یہ اس حوالے سے جو لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے وہ بہت عرصے سے بات کر رہے تھے. میں تقریباً 2.5-3 سال سے اس بارے میں بات کرتی ہوں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جی دیکھیے, جب آپ مدرسے پہ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں جس میں بھی آپ کلی طور پہ کامیاب نہیں ہوئے تو وہاں سے تو فٹ سولجر نکلتا تھا, لیکن جب جامعات میں یہ سوچ جڑ پکڑتی ہے اور لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو وہاں پہ ماسٹر مائنڈ نکلتے ہیں. یہ ماسٹر مائنڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں, نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں, یہ ٹیکنالوجیکلی سیوی ہیں. یہ میرا خیال ہے اصل لمحے سے کاری ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جامعات میں ہمیں 2 یا 3 پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. میں خود وابستہ رہی ہوں تعلیم سے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلاس روم آڈٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی استاد اپنی کلاس میں جا کر اپنے پڑھانے کے ٹائم کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے, اس حوالے سے کوئی سوچ کوئی طریقہ کار نہیں اس کو ایڈریس کرنے کا. اور اس بات کے قوی شواہد موجود ہیں کہ بہت سارے اساتذہ اس سوچ کے مالک ہیں جو ایکسٹریمزم پہ, جو فنڈامنٹلزم پہ, ریڈیکلائزیشن پہ بارڈر کرتی ہے, اور وہ جو اپنی جماعتوں میں اسٹوڈنٹس کو کنورٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پرولیفریشن ہوئی ہے جامعات کی, ٹرشری ایجوکیشن بڑھی ہے, لیکن ٹرشری ایجوکیشن کے بعد جن کو آپ نے تعلیم دے کے باہر نکالا ہے ان کو آپ نے کوئی آپشن نہیں دیا, آپ نے ان کو کوئی اکنامک آپشن نہیں دی ہے. یہ بچے پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس سوچ ہے, ان کے پاس ٹولز ہیں, اور ان کو اس کو استعمال کرنے کے لیے جگہ موجود نہیں ہے. یا تو یہ ان امپلائڈ ہیں یا یہ انڈر امپلائڈ ہیں, اور ان کی زندگی میں جو مقصد ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ جن اساتذہ کو ہائر کیا جا رہا ہے ان کا بھی آڈٹ ہو, کلاس روم آڈٹ ہو, اور پھر ان اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی وائبل آپشن ہو, تب ہم اسے کنٹرول کر پائیں گے. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تو اکراس دا بورڈ ہے نا, جامعات ہوتی ہیں وہ بھی ریفلیکشن ہوتی ہے سوسائٹی کا, اور ٹرشری ایجوکیشن میں تو آپ کی اسکرین جو ہے وہاں پہنچ رہی ہے. میں نے یہ ٹرانزیشن میں کراچی میں دیکھا ہے, وہاں 10-12 سال وہاں سے وابستہ رہی ہوں, کہ ایک لبرل یونیورسٹی جو تھی وہ اس نے بارڈر کیا ہے ایک کورس کی طرف, جہاں ایکسیپٹیبل یہ ہو گیا کہ آپ ایک ڈریس کوڈ اپنائیں گے اور ایک طرح سے بات کریں گے. اور یہ وہ چینج ہے جس کے حوالے سے نہ تو ہم کانسی نیگیٹو دے سکیں نہ, اور اس کو ہم غلط بھی نہیں کہہ سکے. آپ نے ابھی سعد حبیب کی ایگزامپل دی, آپ نے موریل لغاری کی ایگزامپل دی, یہ اچھے گھروں کے تھے, لیکن گھروں کے بچے تھے, اپر مڈل کلاس کے بچے تھے. موریل لغاری کے والد ایک پروفیسر تھے, سعد حبیب کو میں نے خود پڑھایا, بچے کے والد جو تھے وہ پبلک سیکٹر میں کام کرتے تھے, کوئی اکنامک کنسٹرینٹ نہیں تھا ان کے پاس, آپشن تھی, اس کے باوجود وہ اس نیریٹو کی طرف غالب ہوئے. کیونکہ دونوں میں سوشل میڈیا اور جو نشست ان کو اویلیبل ہوتی تھی کراچی میں وہ اس کا حصہ بنے. تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جامعات میں یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے عناصر ہیں معاشرے میں جو ٹارگٹ کرتے ہیں اس ینگ پاپولیشن کو اپنے مقاصد کے لیے, اور پھر ان کا مقصد کیا ہے.
جی بہت شکریہ ہما بکائی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے ہمیں اپنا انالیسس دیا. تسنیم رانی صاحب, آپ یہ فرمائیے گا, یعنی اب یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ صرف غربت اس کی وجہ نہیں ہے, تعلیم کی کمی اس کی وجہ نہیں ہے, ریڈیکلائز ہونے کے لیے اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور پھر ان انسٹیٹیوشنز جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ بظاہر دھیان بھی نہیں جاتا, وہاں پہ بھی اسکریننگ اور اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے اور کیا بہتر انداز ہو سکتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کا؟
دیکھیے یہ ایشو جو ہے, یہ میں سیکنڈ ایئر جب تھا 2003-2004 میں, تو میں نے ایک سروے کرایا تھا کہ اس وقت وہ صوفی محمد صاحب جو لے گئے تھے بندے افغانستان میں, اور وہ واپس آئے تھے اور ان کے بہت سارے بندے گرفتار ہوئے تھے ان کا, ہم نے سروے کرایا تھا
جی,
اور اس میں اس وقت ہمیں یہ دیکھا تھا کہ مدرسے کے بھی لوگ تھے مگر مدرسے کے علاوہ بھی لوگ تھے, یعنی وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, مگر وہ دوسرے بیک گراؤنڈ کے جو کوئی اسکول ڈراپ آؤٹ تھے یا نارمل اسکولوں میں پڑھے ہوئے بھی بندے تھے جو اس وقت جہاد کرنے گئے تھے افغانستان میں.
صحیح.
تو یہ تو درست ہے کہ ایکسکلوسیولی مدرسے پروڈیوس نہیں کرتے, مگر پھر بھی مدرسے جو ہیں کیونکہ وہ بڑی اچھی بیس بنا دیتے ہیں تو اس وجہ سے ادھر ریڈیکلائزیشن جو ہے اس کے چانسز زیادہ ہیں, اور تعداد ان بچوں کی جو ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں وہ زیادہ ہے جو مدرسے پروڈیوس کر رہے ہیں.
اگر
اس کے علاوہ ظاہر ہے کیسز ایسے ہیں جس میں کہ ہمارے لوگ انٹرنیٹ سے متاثر ہو کے تعلیم یافتہ لوگ انٹرنیشنل جو ایکسٹریمزم ہے اس کو مد نظر رکھ کے, سیریا کا کیس ہے یا لیبیا کا کیس ہے یا افغانستان ہے یا آئیسس ہے یا اس قسم کے ادارے جو ہیں جو جن کے ویب سائٹس اور جن کی جو ٹریننگ سینٹر وہ کرتے ہیں, تو وہ اس میں ہمیں یہ ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا کہ ایک کورس نہیں ہے مگر مدرسہ پھر بھی بہت امپورٹنٹ سورس ہے بیکاز سیکٹیرینزم وہ بڑھاتی ہے, اور اگر وہ سوسائڈ بامبنگ صرف نہیں ہے مگر آپس میں سیکٹیرین ٹینشن جو ہے وہ مدرسوں کی تعلیم کی وجہ سے بڑھتی ہے, اور جو دوسرا طریقے کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ایکسٹریمسٹ بن رہے ہیں وہ میرے خیال میں زیادہ تر اپنی تعلیم تو خیر ان کی ہے ہی ہے مگر وہ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں زیادہ انٹرنیٹ سے.
صحیح.
اور زیادہ لٹریچر
سو پاکستان کے اندر اس کے انٹرنیٹ مانیٹرنگ کا کوئی میکنزم کوئی طریقہ کار موجود ہے؟
بالکل ہونا چاہیے. دیکھیے اگر آپ جو ہے پورنوگرافک لٹریچر کو پورنوگرافی کو کر سکتے ہیں جو بڑا افیکٹولی کرتے ہیں یہ آپ کے جو ہے
ٹیلی کمیونیکیشن والے پی ٹی اے والے
تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ان کو یہ کرنا چاہیں تو یہ اس قسم کی جو غلط اداروں کی ویب سائٹس ہیں اور جو بینڈ اداروں کی ویب سائٹس ہیں یا بینڈ ادارے جو دوسرے ناموں سے کام کر رہے ہیں ان کی ویب سائٹس ہیں ان کو بلاک نہیں کر سکتے, تو کم از کم 100% نہیں ہوگا مگر جو ایزیلی ایکسیسیبل گمراہ کرنے کا مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہے کم از کم اس سے جو ہے وہ یعنی کمی آ سکتی ہے. اور تیسری یہ ہے کہ یہ تو پریونٹیو ہے, اس کے بعد پھر پرو ایکٹیو ہے کہ جو بندے پوٹینشیل شو کرتے ہیں ریڈیکلائز ہونے کے یا ہو چکے ہیں ان کا بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے, جیسے کہ ہمارے ہاں آلریڈی ہے کہ شیڈیول 4 جو ہے
جم
وہ ایک ایسا پریونٹیو میجر ہے جو پرو ایکٹیو میجر بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی پہ شک ہے کہ یہ خطرناک ہو گیا ہے اور اس کے جو ہیں حرکات اور سکنات جو ہیں وہ درست نہیں ہے تو اس کو سرٹنلی پولیس سرویلنس کے نیچے لایا جا سکتا ہے بائی پلیسنگ دیم انڈر شیڈیول 4. تو سدھر فار جو ادارہ کاؤنٹر ٹیررزم کو مصمم طریقے سے دیکھ رہا ہے, اگر کوئی ایسا ادارہ ہے, ہمارے انفارچونیٹلی ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کیونکہ تعلیم کا محکمہ الگ کام کر رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کے محکمے جو ہیں وہ پریونٹیو پہ اتنا کام نہیں کر رہے, وہ تو پرو وہ جو کرائم ہونے کے بعد اس پہ کام کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ صرف اپنا رول سمجھتی ہیں انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا, سب کو ایک اوور آرچنگ اور ایک جو پورا سسٹم ہے اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کو روکنے کے لیے پریونٹ کرنے کے لیے وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی کوئی ایسا ادارہ نیشنل وہ جو نیکٹا بنا تھا مگر یہ کہ نیشنل لیول پہ بنا تھا مگر وہ بھی کامیاب نہیں ہوا ابھی تک. تو جو بھی ادارہ اس پورے ٹیم کو دیکھتا ہے یا دیکھنا چاہیے اس قسم کے ادارے کو ان کو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ مدرسہ ایجوکیشن, انٹرنیٹ ایجوکیشن, پوسٹ ریڈیکلائزیشن واچ یو نو اینڈ پریونشن جو کہ یورپین بہت افیکٹولی کرتے ہیں مگر ظاہر پھر بھی 100% کامیابی ان کو بھی نہیں ہوتی. اینڈ آفٹر دیٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ اگر آپ اس کو اسکریننگ کر کے اور یہ محنت کر کے اگر آپ 2-4% کیسز پہ لے آتے ہیں دین اٹس این آن گوئنگ تھنگ, یو کین نیور سے دس از دا لاسٹ تھنگ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اگین ایور اگین, بٹ یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی کم ہو جائے, اس کی مطلب ہے کہ اس کی ایکسٹینٹ آف ڈیمیج کنٹرول ہو جائے, یو نو, تو دیٹ آئی تھنک از اے سکسیس. ادروائز ریڈیکلائزیشن, ایکسٹریمزم, یہ تو اب زندگی کا حصہ ہے جو کہ میرا خیال ہے ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑے گا, اور ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ ہم اس کو کم سے کم کر دیں.
بے حد شکریہ تسلیم رانی صاحب, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, آپ کا وقت نکالا, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ چودھری نعمان ظفر صاحب نے سامعین میں جوائن کیا, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ ہیں, اگلے دونوں ایشوز پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. نعمان, ابھی کرنٹلی اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر مبصرین, ماہرین تعلیم خاص طور پہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میتھ سے نکل آنا چاہیے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے وہ غربت یا تعلیم کی کمی کا شاخسانہ ہے. بڑے بڑے اداروں کے اندر سے یہ لوگ نکل رہے ہیں, وہاں سے وہاں پہ بھی ریڈیکلائزیشن ہے. ہم اس کے خاتمے پہ بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے, ریاست کے اداروں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن جو ہے نعمان ظفر کی وہ ڈراپ ہو گئی ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو نعمان ظفر ہوپفلی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ انجمیر الگل. بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر انتہا پسندی اور تعلیمی اداروں سے اس کو کیسے دور رکھا جائے, بھلے وہ تعلیمی ادارے دینی ہوں یا وہ بڑی بڑی جامعات ہوں, بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوں. نعمان ظفر صاحب, آپ اگر میرا سوال سن سکے تھے تو اس کو رسپونڈ کیجیے گا. ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ یہ میتھ سے نکلنا چاہیے کہ یہ غربت کی اس کی وجہ یا تعلیم کی کمی یا محض کسی خاص مکتب فکر کے تعلیمی ادارے, بلکہ یہ ہر جگہ ہے انتہا پسندی اور اس کو نمٹنے کی ضرورت ہے. اس سے
دیکھیں, انتہا پسندی ایک فینومینا ہے جو سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ہینڈ ان ہینڈ. اچھا, اب جو سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, اب ان کی سیریسنیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بیماری کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا اس کو پھیلنے دیا جائے. اچھا, جہاں تک پاکستانی سوسائٹی کا تعلق ہے, ہمارے جو لیڈران ہیں یا جو ریلیجیس لیڈرز ہیں یا جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو دوسرے لیڈرز جو ہیں, ان کی سیریسنیس کا بھی میں آپ کو کیا حال بتاؤں. آپ کے سامنے ہے سب, جب نورانی صاحب کی تھوڑی سی میں نے بات سنی, کوئی ایک اسٹریٹجی پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہے, اور وہ ایسا ملک ہے جو میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے اس بیماری سے. ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. سمپل سی دیکھیں بات ہے, کرب کرنا تو آخر کا فارمولا ہے نا جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے شروع کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو مدرسے ہیں اور ان کو رجسٹر کیا جائے, ریگولیٹ کیا جائے, جو کہ آج تک نہیں ہوا, اور کتنے سال گزر گئے ہیں ابھی تک کوئی معاملات نہیں اس کی طرف بڑھے. اس کے بعد ایک ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے ہی نہیں کہ کس طریقے سے ہم نوجوانوں کو انگیج کریں دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر, تاکہ وہ پھر اس طرف آئیں نا. ہمارے نوجوانوں کو, آپ بھی انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھے ہیں, کوئی ایک چیز آپ بتا دیں کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا انہوں نے سٹیپ لیا ہو کہ ہمارے نوجوان جو نکلتے ہیں ڈگریاں لے کے یا اس کے علاوہ, ان کو کدھر انگیج کرتے ہیں. کرکٹ کے علاوہ, ایون کرکٹ کے اندر بھی فرض کریں, اگر ہم سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو کتنی پولیٹیسائزیشن ہے کہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور ریکمنڈیشنز پہ کام چلتا ہے. دوسری سپورٹس جتنی بھی ہیں ان کا کوئی سٹرکچر ہی نہیں ہے. تو نوجوان کے لیے سب سے بڑا ایک جو وینیو ہوتا ہے اپنے آپ کو انگیج کرنے کا, وہ سپورٹس ہوتا ہے, اور ہم پاکستان میں وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن, ہماری پاکستان کا لیول الحمدللہ پہلے بھی اچھا تھا, ابھی بھی بہتر ہے, لیکن اب وہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا جا رہا ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ اس میں بھی پولیٹیسائزیشن ہو رہی ہے, داخلے رشوت دے کے یا پولیٹیکل ریکمنڈیشنز کے اوپر ہو رہے ہیں. تو سیریسنیس تو بالکل ہے ہی نہیں. پھر سوسائٹی کے اندر پھر ایک نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی بیماریوں کے خلاف, کہ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے کیا نقصانات ہیں, تاکہ ماں باپ پھر اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں, ماں باپ ان پہ نظر رکھیں, سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ نظر رکھیں ایسے ایلیمنٹس پہ
صحیح.
جو کہ مساجد کو یا مدرسوں کو یا کالجز کو یا یونیورسٹیز کو اس طرح کے اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں, اس کا کوئی میکینزم ہمارے پاس نہیں ہے. پھر پولیس ہماری جو ہے اس کا بھی ایک بہت اہم رول ہوتا ہے نظر رکھنے میں سرویلنس کے اوپر, کہ کس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ محلوں میں اور ان ہمارے ارد گرد وہ نشو نما پا رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں. پولیس کا حال آپ کے سامنے ہے, وہ انتہائی درجے کی اس میں سیاست گھس چکی ہے, مطلب ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کا حال آپ کے سامنے ہے.
تو مجھے جب ہم سول سوسائٹی اور اس کو
کھڑا کیا ہے جو کہ ایکسٹریمزم کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا, مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا.
ایون یہاں پہ پیرنٹس کا بڑا رول ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاکستان کے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کو کئی کیسز میں پتا ہونے کے باوجود انہوں نے انفارم نہیں کیا, شاید سسٹم پہ بھروسہ نہیں. اگر پیرنٹ کو یہ لگے کہ ابھی بہت ابتدائی سطح ہے, بچے کو اس کی برین واشنگ کی جا سکتی ہے, اس کو واپس لایا جا سکتا ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے, تو شاید وہ مطلع کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کریں, اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نعمان ظفر ہمارے ساتھ رہے گا, پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پشاور, کوئٹہ, بلوچستان. وہاں پہ خاص طور پہ ہم پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو بڑی منظم کاروائیوں کے بعد ہدف بنایا جاتا ہے اور اس میں کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. آج بھی وہاں پہ کچھ مسلح افراد تھے, انہوں نے فائرنگ کی ہے جس میں ایک اعلیٰ پولیس افسر سمیت کم از کم 4 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں, ایک شدید زخمی ہے, اور اس ہفتے کے دوران یہ دوسرا بڑا حملہ ہے. اس سے پہلے بھی کیجوالٹیز ہو چکی ہیں, اور پولیس خاص طور پہ حالیہ دنوں میں کیوں کر نشانہ ہے وہاں پہ, اور کون سی وہ فورسز ہیں جن کو لگتا ہے کہ پولیس کو ٹارگیٹ کرنے سے ان کے کچھ مفادات جو ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ چودھری نعمان ظفر, جن کا بنیادی تعلق کوئٹہ سے ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق بلوچ صاحب ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں, ایڈیٹر بلوچستان ایکسپریس, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. صدیق بلوچ صاحب, پہلے آپ بتائیے گا پولیس کو ہدف کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, اور کون سی فورسز, کون سے گروپس خاص طور پہ وہ بینیفیشری ہیں اس طرح کے حملوں کے؟
دیکھیں, یہاں پر ہمارا جو ملک ہے وہ وکٹم آف ٹیررزم ہے, وکٹم ہے ٹیررزم کا. تو یہاں جو ہے وہ ریلیجیس فنیٹک گروپس جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, طالبان کی صورت میں, آئی ایس کی صورت میں, دونوں کی صورت میں. بیسیکلی تو یہ ان کا وار جو ہے اسٹیٹ پاکستان کے خلاف, تو یہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن کو, ان کے مینلی لا انفورسمنٹ کے لوگوں کو ٹارگیٹ بناتے ہیں زیادہ تر, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیرر پھیلانے کے لیے پبلک پلیسز پہ بلاسٹ کرتے ہیں, سوسائڈ بام اٹیک کرتے ہیں. یہ اس طرح سے ان کی ٹیکٹکس ہیں, یہ لوگ موجود ہیں. اب یہ نون ہے کہ بھائی یہ طالبان ہے. ابھی یہ جو آج کا جو معاملہ ہے, طالبان نے بھی کلیم کیا, آئی ایس والوں نے بھی کلیم کیا, دونوں نے کلیم کیا, پتہ نہیں کس نے کیا. لیکن یہ بیسیکلی جو ہے نا, یہ جو مبارک شاہ, یہ اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ میں
صحیح,
ابھی ممکن ہے ابھی انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا کہ اس کو اسی لیے ٹارگیٹ بنایا گیا ہے یا اسکیئر پھیلانے کے لیے صرف ٹاپ آف پولیس آفیسر کو کیا ہے, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے. لیکن گمان یہ ہے کہ وہ جنرلی ٹیرر پھیلا رہے ہیں, کیونکہ ایک تو وہ مومن صاحب جو ہے وہاں ان کو شہید کیا گیا مجمن میں بارڈر کے ذریعے, وہاں وہ ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ وہ افغان انٹیلیجنس کے لوگ انوالو ہو سکتے ہیں.
لیکن یہ ہاں وہ ایک ویسے کسی نے قبول بھی کی ہے, تحریک طالبان پاکستان کا ایک دھڑا ہے جماعت الاحرار, اس نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. نعمان ظفر صاحب, آپ کا انالیسس کیا ہے؟ بلوچستان کافی دنوں سے خاص طور پہ سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ ہدف ہیں.
جی, بلوچستان میں دیکھیں کچھ معاملات کی جو نوعیت ہے وہ یونیک ہے. اس میں ٹیررزم کا معاملہ بھی تھا, کچھ پھر لوکل انسرجنسی کے ایلیمنٹس بھی تھے, انہوں نے مل کے یہاں کے حالات خراب کیے. اور اس میں سب سے بڑا رول جو گورنمنٹ کی ان ایکٹیویٹی تھا, انکمپیٹنٹ گورنمنٹ تھی, جس نے جیسے اگر آپ کو یاد ہو پچھلا دور جو رئیسانی صاحب کا دور تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طرح کا دور تھا, اس سے پہلے بھی یعنی کہ کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی. تو اگر ہم ٹیررزم کی ڈیفینیشن پہ دیکھیں نا جی, ان کا ایک موٹو ہوتا ہے کہ دہشت پھیلانا, کہ کس طریقے سے ٹیرر پھیلایا جائے. اچھا, اب جب ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے انہوں نے, بے شک وہ طالبان کے لوگ ہوں, یہ پاکستانی طالبان کے لوگ ہوں, آئی ایس آئی ایس ہو, اور جو جماعت الاحرار ہو, جو بھی ہو, اچھا یہ پھر کیا کرتے ہیں, یہ سافٹ ٹارگیٹس اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں. اچھا, سافٹ ٹارگیٹس کے اندر کبھی آپ نے دیکھا یہ اسکولس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, کبھی یونیورسٹیز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, کبھی کچھ اور کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. اچھا, اب جب پاکستان کی جو ہماری فوج نے آپریشن شروع کیا, پھر کومبنگ آپریشن بھی چلتا رہا, کچھ اس کی ہمیں بینیفٹس بھی نظر آئے, پھر وہاں پہ رینجرز بھی نے بھی کچھ کام کیا, تو وہاں پہ ہمارے جو کوئٹہ کے اندر فوج نے ایک اچھی کاروائی کی کہ یہاں مستونگ میں بھی کچھ آپریشن کیے اور وہاں سے کچھ ایلیمنٹس کو پکڑا اور ان کو پھر ختم کیا. تو لوکل لوگ, اپنے جو لوکل عوام ہیں, ان کو پھر ایک تحفظ کا احساس ہونے جب لگتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں اب ہم محفوظ ہیں, تو جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے وہ ہمارے لیے تو یا عوام کے لیے تو پولیس ہے جی, فوج پھر اس کے بعد آتی ہے. تو اس لیے پھر وہ اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ عوام میں وہ دہشت پھیلی رہے, وہ یہ محسوس نہ کر سکیں کہ نہیں جی پولیس والے محفوظ نہیں ہیں تو ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اس چیز کو ہم لوگ کو اور کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, فوج اور پولیس کو مل کے, اور ایف سی جو وہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہے, ان کو مل کے اپنی کوآرڈینیشن کو مضبوط کرنا ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کو مضبوط کرنا ہے. یہ ابھی کمی ہے جو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں, ایف سی کام کر رہی ہے, وہ ایک الگ کام کر رہی ہے, لیکن وہ انٹیلیجنس پولیس کے ساتھ اس طریقے سے شیئر نہیں کرتی, وہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہے. فوج بھی کام کر رہی ہے, ایف سی بھی, فرنٹیئر کور بھی کام کر رہی ہے, اور یہ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن ایک پیج کے اوپر یہ لوگ نہیں ہیں کہ مل کے جو ہے نا ایکشنز کریں. تو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ورنہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں دہشت گرد ہیں, یہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے, اور سافٹ ٹارگیٹ جدھر جہاں بھی نہیں ملے گا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اندر انہوں نے فوج کے گاڑی کے اوپر حملہ کیا تھا, تو یہ لوگ ریکی کرتے رہتے ہیں, جیسے ہی ان کو کسی جگہ سافٹ ٹارگیٹ ملتا ہے یہ اس کو اٹیک کر دیتے ہیں اور دہشت پھیلانے کا کام جاری رکھتے ہیں.
بے حد شکریہ آپ کا نعمان ظفر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. صدیق بلوچ صاحب, آپ کے بھی ممنون ہے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ امریکہ کے, ان کا فرانس کا دورہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ایرل گل. بات ہم کریں گے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, وہ اہم دورے پہ ہیں فرانس کے اندر, وہ وہاں پہ موجود ہیں, وہاں پہ فرینچ پریزیڈنٹ جو کہ نیولی الیکٹڈ ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے. اگرچہ کچھ آڈز بھی ہمیں دیکھے گئے تھے ان کے پچھلے G20 سمٹ کے موقع پہ, یا جو پہلا دورہ تھا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یورپ کا اس دوران بھی, لیکن اب یہ دیکھنا یہ کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ ان کا ایک مقصد امریکہ فرسٹ رہا ہے, اور ان کے اس امریکہ فرسٹ کے نعرے کے اندر کچھ ایسے اس کے حصے تھے جو خاص طور پہ یورپی الائز کو زیادہ وہ اپیل نہیں کر رہے تھے. وہاں پہ کچھ ڈسٹینس بھی آئے, خاص طور پہ جب وہ نیٹو کی فنڈنگ کی بات ہو, اس نوعیت کے کچھ ایشوز ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوتے ہیں, جیسا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس ملاقات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امریکہ جو کہ اس کی ایک روایتی یا ٹریڈیشنل پالیسی یا ٹریڈیشنل اس کے جو اتحادی یا الائز رہے ہیں ان کو وہ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے, اور وہ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں. کیا یہ وہ میسج لے سکتے ہیں؟ اور سیکنڈ یہ کہ اس دورے میں مزید کیا وہ گین کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو ایجنڈا ہے یورپ کے لیے اس میں وہ شام کے معاملات میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ, اور پھر وہاں پہ داعش کی شکست, اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ مکمل طاقت کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دے. اس میں انالیسز ہم لیں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسعود عبداری صاحب, تجزیہ کار ہیں, امریکہ بیسڈ ہیں, پروفیسر عظمت رسول صاحب فلوریڈا یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ہیں, اور نعمان ظفر غالباً پہلے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ, اور بتایا گیا کہ نعمان چلے گئے ہیں. مسعود عبداری صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ پروفیسر عظمت صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اور ہوپ فلی وہ ہمیں جوائن کریں گے. یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ بہرحال ایسے وقت میں ہے جب ان کو اپنے ملک کے اندر کئی نوعیت کے چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کے اوپر نظر انٹرنیشنل میڈیا کے بھی ہے, خاص طور پہ روس کے ساتھ جو معاملات ہیں, روس کی مبینہ یا جو الزام ہے کہ گزشتہ سال کے انتخابات میں روس کی طرف سے ایسی معلومات شیئر کی گئی تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین کو, جو ہلری کلنٹن جو کہ ان کی مخالف امیدوار تھیں ریپبلکن ڈیموکریٹک پارٹی کی, ان کی شکست میں اس کا ایک اہم کردار بنتا ہے. سو اس نوعیت کا دباؤ ہے اور یہ دباؤ ملک کے اندر نہ صرف موجود ہے بلکہ جب وہ انٹرنیشنل ٹورس کے اوپر جاتے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے کرٹیکل سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ان کے جو کرٹک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک پریزیڈنٹ کا اسٹیچر کے مطابق جس طرح سے ایک اٹینشن گریب کرتے تھے واشنگٹن کے نمائندہ پریزیڈنٹ, وہ نہیں مل رہی. پچھلے ایک دو فورمز میں بھی جی 20 سمٹ تھا, بہت سارے انالسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس میں مکمل طور پہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن وہ لگ رہا تھا کہ پوری طرح سے اس میں انہوں نے ڈومینیٹ کر رکھا ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ اپنے اس ٹور میں جیسے وہ اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں کہ سیکنگ امریکہ فرسٹ, اس کو وہ کیسے باور کراتے ہیں اور اس کے لیے کیا وہ گینز لے کے واپس آتے ہیں. انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے مسعود عبدالی صاحب اور پروفیسر عظمت رسول صاحب, لیکن بتایا گیا ہے کہ ہمارا رابطہ بھی نہیں ہو رہا. جی عظمت رسول صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, نعمان ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نعمان بہت شکریہ اگین آپ کا. کیا کہیں گے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, ہمارے پاس اب آخری 3-4 منٹ اس میں رہ گئے ہیں, کیا کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانس کا دورہ ان سیکیورٹی کنڈیشنز میں, جب آپ وہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں, کیا گین کرنا چاہیں گے وہاں سے؟ وہ
دیکھیں اس ٹائم اگر ہم یورپ کے اور امریکہ کے تعلقات پہ نظر ڈالیں تو ہمیں ایک چیز تو بہت نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ کنفیوژن موجود ہے, خاص طور پہ بریگزٹ کے حالات کے اندر. ایک طرح سے جرمنی, فرانس, امریکہ اور باقی جو یورپین یونین کے ممالک ہیں ان میں ایک طرح سے بد اعتمادی کی فضا بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور پھر جو ان کا اس سے پہلے کا جو دورہ تھا ٹرمپ صاحب کا, اس میں بھی وہ خاطر خواہ ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی حالات کو کوئی بہت مضبوطی کی طرف لے کر نہیں جا رہے. تو میرا خیال ہے اب ان کو تھوڑا بہت شاید احساس ہوا ہے کہ یورپ ایک ان کا ایک بہت بڑا ایلائی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, انٹرنیشنل سیکیورٹی میں ان کا رول, پھر اس کے بعد جو ریفیوجیز کا ایشو ہے اس کے اندر ان کا رول, دوسرے معاملات میں. تو میرا خیال ہے اب وہ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں, جبکہ فرانس کے نئے پریزیڈنٹ جو آئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کیمسٹری بنانے کی کوشش ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں اس میں بہتری ہمیں نظر آئے گی. جی
لیکن دیکھیں آلریڈی وہاں پہ ایک اور ایشو جو بڑا پرومیننٹ ہے یورپین ملکوں کے لیے اور اس بیس کے اوپر وہ انالائز بھی کرنا چاہتے ہیں, ری اسیس کر رہے ہیں واشنگٹن کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو, جیسے وہ کلائمیٹ کہنا چاہیے کہ جو اعلامیہ تھا, اعلان پیرس تھا, اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا نکلنا, تو ایک انالیسز ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ میکرون وہ اس کے اوپر بھی تھوڑے سے ناخوش ہو سکتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے آپ کو اس سے نکال لیا ہے. سو کیا یہ ریفلیکٹ ہوگا؟
جی بالکل, دیکھیں وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کو بہت سارے ممالک نے اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پہ پیش کیا تھا, خاص طور پہ پیرس فرانس نے. تو اگر وہاں سے امریکہ جیسا بڑا ایک پلیئر نکل جاتا ہے تو وہ میرے خیال میں اس معاہدے کی افادیت بہت حد تک کم ہو جائے گی. بے شک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی فرق نہیں پڑے گا, لیکن میری نظر میں اگر امریکہ نکل جاتا ہے تو بہت بڑا ایک افادیت میں کمی آئے گی. اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو نیٹو کا جو معاملہ ہے اس میں اس کی جو فنڈنگ کے اوپر اپنے ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں, اس میں بھی جو بڑے جو ڈونرز تھے فرانس, جرمنی, یہ بھی ناراض نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کافی سارے ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بد اعتمادی بڑھی ہوئی ہے, اور ابھی ان کو جتنی جلدی اس کے گیپ کو کم کرنا ہو تو کرنا چاہیے, ورنہ جو ہے نا پھر آگے آگے امریکہ کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے.
بے حد شکریہ نعمان ظفر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اور سامعین ہم اپنا آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے. پاکستان کی سیاست پہ ہم نے تفصیل سے بات کی, کیا پولیٹیکل آپشنز ہو سکتے ہیں, کیا لیگل کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے پاس جس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں گے, خاص طور پہ ان حالات میں جب ان کے اوپر ایک بظاہر سیاسی دباؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے جی آئی ٹی کی رپورٹ کے پس منظر میں, پیناما لیکس پہ عدالت میں ہونے والی انکوائری کے پس منظر میں. اور اگلے حصے میں ہم نے تفصیلی بات کی کہ پاکستان کے نوجوان نسل نسل اس کو انتہا پسندی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کی کوئی خاص عینک لگائے بغیر جس کا اطلاق تمام مدارس اور پوری سوسائٹی پہ ہو. اگلا سیگمنٹ پاکستان کے اندر بلوچستان میں پولیس کو ہدف بنا کر خاص طور پہ نشانہ بنا کر ان کی ہلاکتیں ہوئیں, اس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں, اور آخر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فرانس کا دورہ. پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے پیٹر ہینلے. اسد حسن کو اجازت دی جائے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.